الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. ہمارے پچھلے ہفتے کی مجلس میں جو موضوع ڈسکس ہوا تھا وہ تھا تکبر کی روحانی بیماری. یہ روحانی بیماریاں ہمارے لیے مہلکات کا درجہ رکھتی ہیں. مہلک کہتے ہیں اس چیز کو جو ہلاک کر دیتی ہو. تو روحانی بیماریاں اگر کسی انسان کے اندر ہوتی ہیں تو وہ اس کی دنیا کو بھی ہلاک کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی ہلاک کر دیتی ہیں, تباہ کر دیتی ہیں, برباد کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر انکنٹرولڈ شریعت کے دائرے سے بڑھ کر کے شہوت کی روحانی بیماری ہو تو اب اس کے نتیجے میں وہ اپنے گھر میں اطمینان سے نہیں رہ سکتا, سکون سے محبت پیار کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو اب یہ ہر وقت ادھر ادھر اس کی توجہ رہے گی, یہاں وہاں دیکھتا رہے گا اور ہر وقت تعلقات بنانے کی فکر میں رہے گا. اب اس کے نتیجے میں ایک تو اس کی گھر کی ازدواجی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی رہے گی, پھر اس کے بعد اگر اس کا کہیں ناجائز تعلق بن گیا تو اب اس کے نتیجے میں اس کا گھر برباد ہو جائے گا, اس کا گھر ٹوٹ جائے گا. یا تو طلاق تک نوبت آئے گی یا بیوی خلع لے کر کے اپنے میکے چلی جائے گی, اور اس کے بعد اگر اس کی اولاد ہے تو اولاد کی باقی ماندہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرہ جیسے جیسے ترقی یافتہ بن رہا ہے تو اب لوگوں کو ان رشتوں کی پرواہ نہیں, ان رشتوں کے بغیر بھی آسانی سے زندگی گزر سکتی ہے. جیسے کہ ویسٹ کے اندر کوشش بڑی کرتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت بغیر کسی شوہر کی ضرورت کے آرام سے زندگی گزار سکے, پورا معاشرہ پوری حکومت کی مشینری اس کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن ایون اس معاشرے میں بھی کہ جہاں پر کہ ہر بندہ می مائی سیلف اینڈ آئی کی زندگی گزارتا ہے, وہاں کے بھی کتنے لوگوں نے بتایا کہ جن کے ماں باپ میں سپریشن ہو گئی تھی, طلاق ہو گئی تھی, انہوں نے بتایا کہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ برا دن وہ تھا کہ جس دن ہمارے ماں باپ کے درمیان طلاق ہوئی تھی. حالانکہ اس معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں دور بیٹھ کر کے کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, باپ ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا. چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں چلا جائے, انسان انسان ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن طبیعتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے, جن مجبوریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے, جن ضرورتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے, وہ ضرورتیں یورپ میں جا کے تبدیل نہیں ہو جاتی, امریکہ میں, ساؤتھ امریکہ میں, آسٹریلیا میں جا کر کے وہ الگ نہیں ہو جاتی. انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہو جاتی. تو اگر اس معاشرے کے اندر وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اتنے بڑے ہونے کے باوجود اس دن کو یاد کرتے ہیں کہ جس دن ان کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہوئی تھی, تو ہمارے معاشرے میں ایسی اولاد کا کیا بنے گا جس معاشرے کے اندر ہم اور بھی زیادہ ڈپینڈنٹ زندگی گزارتے ہیں. لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی. لوگ طلاق کو کھیل سمجھتے ہیں, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ذرا سا غصے میں آ جائیں, ذرا سا بات اپنے مزاج کے خلاف ہو جائے, فوراً طلاق مانگنا شروع کر دیتے ہیں, طلاق کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, یا اگر کسی اپنے اور رشتہ دار کے گھر میں ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو وہاں پر فورس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم طلاق دو, تم کیوں نہیں طلاق دے رہے اس کو ابھی تک. دیکھو اس نے کیا کیا, تم نے اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ, تم اس کو طلاق دے کر کے ابھی فارغ کرو. اس طرح کی ڈیمانڈز رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ بے عقل بھی ہوتے ہیں اور انتہائی خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی محبت دکھا رہے ہیں, وہ اپنی خیر خواہی دکھا رہے ہیں, لیکن دراصل وہ بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں اس شخص کے ساتھ بھی جس کو یہ طلاق کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, دینے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور اس کی آگے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اپنی اس روحانی بیماری جو ان کے اندر لگی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے یہ اپنے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں, اپنے شر سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. تو شہوت ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کا کانسیکوینس, اس کا نتیجہ اس کو آخرت میں بھی اٹھانا پڑے گا کہ اس نے اپنی بیوی کی زندگی برباد کری, اس نے اپنے بچوں کی زندگی برباد کری, اس کا حساب اس کو آخرت میں دینا پڑے گا. اور نہ جانے کیا کیا اس نے کیا. صرف زنا ایک گناہ کوئی تھوڑی ہے کہ زنا کیا تو اس کے اوپر گناہ ملے گا, اس کے اوپر عذاب ملے گا. نہیں, اس کے نتیجے میں آپ نے کتنی زندگیاں برباد کری ہیں, وہ کسی کھاتے میں نہیں آتی, ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہو رہا کیا. تو یہ سب جو ہے وہ شہوت کی روحانی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کا کہ ہم علاج نہیں کرنا چاہتے. اسی طریقے سے ایک دوسری روحانی بنیادی بیماری جو ہے وہ غصے کی بیماری ہوتی ہے. اب جس نے اپنے غصے کا علاج نہیں کیا ہوتا, یا اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہوتا ہے کہ جی مجھے تو کوئی غصے کا مسئلہ نہیں ہے, تو کسی دن اس کی کسی سے لڑائی اٹھاتی ہے اور وہ اس کے نتیجے میں غصے میں آ کر کے اگلے بندے کو قتل کر دیتا ہے. اب ایک قتل سے جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کا گھرانہ برباد, اس کے ساتھ جتنے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی زندگیاں خراب, اس کی اولادوں کا کیا بنے گا جس کو تم نے قتل کر دیا غصے میں آ کر کے. اور پھر اس کے بعد اگر حکومت کی مشینری بھی حرکت میں آ گئی اور تمہیں بھی انہوں نے پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا, تمہاری اپنی زندگی کا کیا بنے گا, تمہاری بیوی بچوں کا کیا بنے گا. تو غصے میں کے اوپر قابو نہیں ہے, ہاتھ چل گیا اگلے بندے کو مار دیا, یا کوئی ایسی چوٹ لگا دی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کئی سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا. تو اس روحانی بیماری کا علاج نہیں کیا, اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے چل رہی ہے ہمارے ساتھ, زیادہ سے زیادہ ہم کچھ کہہ دیتے ہیں کسی کو اور اس کے بعد جا کر کے سوری کر لیتے ہیں. کسی دن آپ ایک ایسا معاملہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد سوری کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. جج صاحب کے پاس جا کے سوری کر سکتے ہیں, سوری میں نے اس کو مار دیا, آپ مجھے گھر واپس بھیج دیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ سوری, تو پھر تو قانون حرکت میں آ جائے گا نا. تو اسی طریقے سے ہم غصے کی وجہ سے ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے, ہمیں اپنے غصے پہ قابو نہیں ہوتا, ہم زبان سے کسی بڑے کو کچھ کہہ جاتے ہیں. اب بڑے کے پاس تو ہے طاقت, وہ تو پھر اس کے بعد ہمیں نہیں چھوڑے گا نا, پھر تو وہ ہمیں تگنی کا ناچ نچائے گا نا, پھر تو وہ ہمیں دن میں تارے دکھلائے گا نا. ہمیں جو ہے اڑنا آتا نہیں ہے اور ہم اس قسم کی حرکت کر جاتے ہیں, جیسے طوطے اور ایئر ہوسٹس والی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک طوطا جو تھا نا وہ اپنے مالک کے ساتھ پلین کے اندر سفر کر رہا تھا, تو ادھر سے ایئر ہوسٹس گزرتی تھی تو طوطا جو ہے نا وہ پیار میں اس کو کچھ بولنا وولنا آتا تھا, سکھایا ہوا تھا اس نے, وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے وہ کچھ چھیڑ دیا کرتا تھا. ایئر ہوسٹس طوطے کی زبان سے ایسی بات سن کر کے بڑی خوش ہوتی تھی, بڑا اس کو اچھا اچھا طوطا ایسی باتیں کر رہا ہے, بڑا خوش. تو اس کے مالک صاحب جو تھے نا وہ عقل کے, وہ بھی طوطے سے بھی گئے گزرے تھے, تو انہوں نے جو ہے نا پھر اگلی دفعہ جب ایئر ہوسٹس گزر رہی تھی انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کر دی. ایئر ہوسٹس کے پاس تھی طاقت, اس نے کیا کیا کہ جہاز کی جو ہے نا وہ دروازہ کھولا اور ان کو جو ہے وہ نیچے, جہاز سے نیچے. اب طوطا بھی ان کے ساتھ ساتھ نیچے, تو اب جب یہ نیچے گزر اتر رہے تھے نا یہ, یعنی جب نیچے فری فال, تو طوطے نے تو اڑنا شروع کر دیا. اب ان کو اپنی موت سامنے نظر آنی شروع ہو گئی, تو طوطے سے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی, تم نے وہی بات کہی تھی تو وہ تو خوش ہو رہی تھی, میں نے وہ بات کہی تھی تو ٹاک اسے مجھے باہر پھینک دیا. تو طوطے نے بڑا اچھا جواب دیا کہ حضرت مجھے تو آتا تھا اڑنا, آپ کو تو اڑنا ہی نہیں آتا تھا, تو آپ کو اگر اڑنا آتا ہوتا نا تو پھر آپ یہ کام کرتے تو شاید آپ بچ جاتے. تو ہمیں اڑنا اڑنا آتا نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن ہمارے اندر جو غصے کی روحانی بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم کسی بڑے کو ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جس کے بعد وہ تو پھر وہ کر جاتا ہے جس کی کہ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اور ہم اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم ان چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں, بہت ہلکا لیتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن یہ چیزیں مہلکات ہوتی ہیں, یہ ہمیں ہلاک کروا کے چھوڑتی ہیں. تو ہم ان کو لائٹلی نہیں لے سکتے نا. کسی کمزور کو کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ کمزور کا دل ٹوٹ گیا, اس کمزور کا معاملہ خراب ہو گیا, اب اس کی بددعائیں لگ رہی ہیں ہمیں. وہ ہمیں اٹھا کر کے جہاز سے باہر نہیں پھینک سکتا, یعنی ہماری زندگی میں نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن بددعائیں دے کر کے تو وہ ہماری دنیا اور آخر تباہ کروا سکتا ہے نا. اس کی آہیں لگ رہی ہیں ہمیں جو ہم نے غصے میں آ کر کے اس کے سامنے کوئی بات کہہ دی اس کو, تو اب اس کا کیا کریں گے ہم. لیکن وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی, غصہ تھا ہمارے اندر جس کو کہ ہم لائٹلی لے رہے تھے, کوئی بات نہیں چلتا ہے, سبھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, تو کیا ہو گیا. تو ان بیماریوں سے تو دنیا کے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں. پھر سب سے بڑی روحانی بیماری جس کے بارے میں پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی, جو کہ ایٹمی روحانی بیماری ہوتی ہے جس کو تکبر کہتے ہیں, تو تکبر کا معاملہ تو سب سے زیادہ خطرناک, اس لیے کہ تکبر جب انسان کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالی سے ٹکر لے رہا ہوتا ہے, اللہ تعالی سے ٹکر لے رہا ہوتا ہے. فرمایا الکبر و ردائی, کہ کبر یہ تو میری چادر ہے, ومن ناوعنی قسمتہ, اور جو میری چادر کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے, یہ کبریائی, یہ تکبر اللہ رب العزت کو سجتا ہے, کسی اور کو نہیں سجتا, کسی اور کو زیبا نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کے لیے تکبر ہے, بڑائی ہے, کبریائی ہے آسمانوں اور زمین کی. یہ کسی بندے کو نہیں سجتی, کو راس نہیں آتی. تو یہ تو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا اس نے, اب اس کے بعد اس کی دنیا کہاں, اب اس کی آخرت کہاں, کیسے بچ سکتی ہے اس کی. تو تکبر کی روحانی بیماری تو سب سے زیادہ شدید ہے. لیکن جو ہمارا دشمن ہے شیطان, یہ ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کی ڈائیگنوسس سے روکتا ہے. یہ ہمارے گناہوں کو, ہماری خامیوں کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے. یہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جو ہماری بری عادتیں ہوتی ہیں یا برے اعمال ہوتے ہیں, یہ روحانی بیماریوں کے سمٹمز ہوتے ہیں. یعنی بیماری تو اندر, کوئی ٹیومر ہے نا, تو آپ کو باہر سے تو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر ٹیومر ہے, کیسا بھی ٹیومر ہو. وہ تو جب آگے سمٹمز نمودار ہونے شروع ہوتے ہیں, بخار آتا ہے یا کھانسی ہوتی ہے یا آپ کو سینے میں درد شروع ہوتا ہے یا فلانی جگہ پر کوئی آپ کو ایسی تکلیف شروع ہوتی ہے, پھر یہ سمٹمز ہوتے ہیں. اگر آپ نے سمٹمز کو اگنور کر دیا تو پھر تشخیص نہیں ہوتی. تو اگر کوئی ایسا کرے کہ کسی کو اگر بخار آ رہا ہے اور وہ کسی کو بتائے کہ جی مجھے بخار آ رہا ہے, تو کیا مجھے اب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ لیکن اس کا دوست اس کو کہے کہ کوئی بات نہیں, بخار تو آتا ہی رہتا ہے, یہ تو سب کو آتا رہتا ہے, مجھے بھی آیا تھا پچھلے ہفتے, ٹھیک ہو گیا, تو تمہیں آ رہا ہے تو تمہیں بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور یہ تو ہو سکتا ہے تمہیں بس ایسے ہی خامخواہ کی کام وام کی ٹینشن ہوگی, اس کی وجہ سے بخار آ رہا ہوگا, تو بخار تو اچھی چیز ہوتی ہے, اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ کیا کر رہا ہے دوست؟ یہ دوستی کی شکل میں دشمنی کر رہا ہے. یہ اس بخار کو, جو کہ اس روحانی بیماری کا سمٹم تھا, اللہ تعالیٰ نے بخار بھیجا تھا تاکہ بندہ اس کے بارے میں فکر مند ہوتا, ڈائیگنوسس کی طرف جاتا, لیکن دوست نے جو ہے وہ اس بخار کو جو ہلکا بنا کر کے پیش کیا, اس کی وجہ سے بندہ مطمئن ہو گیا, کوئی بات نہیں بخار ہی ہے, ٹھیک ہو جائے گا. شیطان بالکل یہی کام کرتا ہے, یہ روحانی بیماریوں کے سمٹمز کو انسان کے سامنے مزین بنا کے پیش کرتا ہے کہ نہیں نہیں, یہ تم جو غلط کام سمجھ رہے ہو نا, یہ اصل میں غلط کام نہیں ہے, یہ تو اچھا کام ہے جو کہ تم نے کیا. جب تم نے کسی دوسرے بندے کے اوپر غصہ نکالا, ہی ڈیزروڈ اٹ, اس لیے کہ اس نے غلطی کری تھی, تو تم نے بہت اچھا کیا اس کے اوپر غصہ نکال کر کے. یہ تو موقع کا تقاضا تھا یہ کہ تم اس کو غصے میں اس طریقے سے ذلیل کرتے, اس کو بھی ذرا تگنی کا ناش نچاؤ, اس کو بھی ذرا ٹھیک کرو تم. تو بھائی یہ جو غصہ بندے کا نکلا تھا, یہ جو یعنی اس نے جو بد زبانی کری, بد اخلاقی کری, تو یہ بد اخلاقی اور بد زبانی جو ہے یہ اس کی غصے کی روحانی بیماری کے سمپٹمز تھے. لیکن جب اگلے بندے نے اس کو بولا کہ تم نے بہت اچھا کیا یہ غصہ نکال کر کے, یعنی یہ تم نے اس بندے کو جو ذلیل کیا بہت اچھا کیا, تو یہ اس نے شیطان والا کام کیا. اس نے اس سمپٹم کو جو ہے وہ مزین بنا کر کے پیش کر دیا, جس کی وجہ سے اس بندے کی توجہ اپنی روحانی بیماری کی طرف نہیں گئی. اسی طریقے سے جو برے دوست ہوتے ہیں, دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جب کوئی انسان بد نظری کر رہا ہوتا ہے, ناجائز تعلقات بنا رہا ہوتا ہے, تو وہ اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں. اچھے تو بڑی کیا بات ہے تمہاری, تمہاری تو اتنی ساری دوستیاں ہیں, تمہاری تو فرینڈ شپ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی بنی ہوئی ہے, تمہاری اس کے ساتھ بھی بنی ہوئی ہے, سب تمہاری باتوں کو سن کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں. تو یہی ہوتے ہیں نا دوست, کہ ان ناجائز تعلقات کے اوپر, ان نامحرموں کے ساتھ جو انسان اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر اس کو پریس کر رہے ہوتے ہیں, اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ آگے سے اپنی حسرتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس قابل ہوتے, ہماری بھی ایسی اچھی شکل و صورت ہوتی, ہماری بھی ایسی اچھی پرسنالٹی ہوتی, تو ہم بھی کرتے جو تم کر رہے ہو. تو یہ دوست جو ہوتے ہیں یہ شیطان ہوتے ہیں, یہ مزین بنا کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں روحانی بیماریوں کے ان سمپٹمز کو, ان اعمال کو. اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں یہی بات فرماتے ہیں, وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ, پھر ہم نے ان شیطانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان شیاطین کو ان کے قرین بنا دیا, ان کے دوست بنا دیا. اور پھر ان دوستوں نے کیا کیا, فَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, پھر ان دوستوں نے ان کے گناہوں کو مزین بنا کر کے ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. تو exactly یہی فنومنا ہے جو انسان نما شیطان بھی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جب ہم ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا کر کے رکھتے ہیں کہ جن کو کہ خود ان روحانی بیماریوں کا اندازہ نہیں ہوتا, اور وہ ان کی مہلک حیثیت سے واقف نہیں ہوتے, تو ایسے لوگ پھر ہمیں کہیں نہ کہیں کہیں کا نہیں چھوڑتے. یہ ہمارے تانبے کو ہمارے سامنے سونا بنا کر کے پیش کرتے ہیں, ہے تو وہ برونز جس کے اندر کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں یہ تو سونا ہے, یہ تو چاندی ہے, یہ تو پلیٹینم ہے, یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے تمہارے پاس. یہ ہمارے کھوٹے کو ہمارے سامنے کھرا بنا کر کے پیش کرتے ہیں, یہ شیطان ہوتے ہیں, اور ہم ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں, خیر خواہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے مشائخ نے فرمایا کہ جو سب سے خطرناک روحانی بیماری ہوتی ہے, یہ وہ والی روحانی بیماری ہوتی ہے کہ جس کو انسان بیماری نہ سمجھتا ہو, جس کو ڈائیگنوز نہ کر سکا ہو. کیونکہ جب تک روحانی کی بیماری کی ڈائیگنوسس نہیں ہوتی ہے, تو اس وقت تک اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے. یہ بیماری پھر راسخ ہوتی جاتی ہے, عادت بن جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے. ہم اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی روحانی بیماری کے بارے میں ہمیں کچھ اندازہ ہوتا بھی ہے نا, تو ہم اس کو جو ہے وہ کور اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں, دوسروں کے اندر فالٹ فائنڈنگ شروع کر دیتے ہیں. بھائی دوسروں کی برائیاں بے شک ہوں گی, آپ سچ کر رہے ہوں گے دوسروں کی برائیاں, لیکن دوسروں کی برائیاں ہماری اچھائیاں تو نہیں بن سکتی ہیں نا. دوسروں کے علاج کرنے کی فکر سے ہماری بیماریوں کا علاج تو نہیں ہو سکتا نا, ہماری بیماریوں کا علاج تو اپنی بیماریوں کے علاج کی فکر کرنے سے ہوگا. تو مرض کے علاج کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مرض کی صحیح تشخیص ہوتی ہے, کریکٹ ڈائیگنوسس آف دا ایلنس. ورنہ غلط ڈائیگنوسس کر لیا, اب آپ کا قیمتی وقت, جو زندگی کا ایک گنا چنا وقت لے کر کے ہم آئے ہیں, وہ غلط بیماری کے علاج کے اندر ہم صرف کر رہے ہیں. اب پتا چلا جو اصل بیماری تھی وہ تو چل رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ساری حرکتیں, برائیاں, نقصانات وہ بھی چل رہے ہیں, لیکن ہم بیماری کی, جس بیماری کی علاج کے اندر لگے ہوئے, وہ ہے ہی نہیں ہمارے اندر, یا وہ اگر تھی بھی تو وہ اتنی پرومیننٹ نہیں تھی, وہ لیس دین پرومیننٹ تھی. تو کریکٹ ڈائگنوسس جو ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے. اسی وجہ سے ڈائگنوسس کا جو سٹیپ ہوتا ہے نا, یہ سب سے کرٹیکل ہوتا ہے. اور ڈائگنوسس کے لیے انسان کی ہسٹری چاہیے ہوتی ہے ڈاکٹر کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کو علم الغیب نہیں دیا, ٹھیک ہے. جب نبی کو نہیں دیا تو پھر آج کل کے کسی شیخ کو, مولوی کو, کسی کو کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائگنوسس کا پروسیجر بنایا جس کے لیے آپ کو بندے کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ کو اس کے آگے پیچھے کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, آپ کو اس کی باڈی لینگویج کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, آپ کو اس کے گھر کے حالات کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. وہ اپنے منہ سے کوئی بات بتاتا ہے, اس بات کے اندر سے بٹوین دا لائنز آپ کو چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں کہ وہ نہیں بتا رہا وہ باتیں, لیکن اس کے دو جملوں کے درمیان کچھ ایسی کیفیات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو صحیح بات پتہ لگ رہی ہوتی ہے, حالانکہ وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا اس بات کو. تو اس کو کہتے ہیں ریڈنگ بٹوین دا لائنز. تو اس کے اندر ایک تو ہسٹری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور آبویسلی ہسٹری لینے کے لیے وقت لگتا ہے, یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. تو کچھ لوگ نا دو چار لائنیں لکھ کر کے ڈائگنوسس کروانا چاہتے ہیں, تو اتنا ممکن نہیں ہوتا. ہاں کبھی ہو سکتا ہے کہ ان دو چار لائنوں کے اندر سے کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ دکھا دیں کہ صحیح مسئلہ پتہ لگ جائے, لیکن اس کے لیے تو ایک ریلیشن شپ کی ضرورت پڑتی ہے نا, کنسسٹنسی آف ریلیشن شپ کی ضرورت پڑتی ہے, استقامت کی ضرورت پڑتی ہے. اور شیطان کو یہ بات پتا ہے کہ اگر یہ کسی کے ساتھ, کسی روحانی ڈاکٹر کے ساتھ, شیخ کے ساتھ یہ جڑ گیا, تو اس شیخ کے سامنے اس کی روحانی بیماریاں کھل جائیں گی, اور پھر ہو سکتا ہے اس کا علاج بھی ہو جائے گا. یہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ علاج کرواتا رہا. تو اسی وجہ سے شیطان جو ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ جڑنے نہیں دیتا, ٹکنے نہیں دیتا کسی شیخ کے ساتھ. وہ ہر وقت جو ہے نا وہ ادھر ادھر, کبھی یہاں پہ سن لیا, کبھی وہاں پہ سن لیا, کبھی ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت گین کر رہے ہیں, وی آر گیننگ اے لاٹ آف نالج, ہمارا جو ہے وہ پرسپیکٹو جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے, ہمارا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. نہیں, آپ کا فائدہ جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر بے شک ہو رہا ہوگا, لیکن آپ کا علاج اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ان تمام اشخاص میں سے, شیوخ میں سے جن کو کہ آپ سن رہے ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کی ہسٹری سے واقف نہیں ہے. تو آپ کی کیا ڈائگنوسس کرے گا پھر وہ, کیا آپ کا علاج کرے گا, کیا آپ کی تشخیص کرے گا؟ تو یہ شیطان کی طرف سے بڑا حربہ ہوتا ہے جو کہ اس دور کے اندر کھل کر کے استعمال کر رہا ہے, وہ سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے, کہ وہ ٹکنے نہیں دیتا کسی ایک کی طرف. بہت آسان ہے, ادھر ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے, ادھر ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے, ادھر وہ کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, وہ ادھر کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ پھر ہر وقت لوٹتا رہتا ہے کہ ادھر سے ادھر ڈولتا رہتا ہے, خالی بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہوتا اس کا. تو ان بیماریوں کا علاج کرنا, علاج کرنے سے پہلے ڈائگنوسس کرنا کتنی اہم بات ہوتی ہے, کہ ہمارے اکابرین جو ہیں وہ اس ڈائگنوسس کے اوپر بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو سرخیل امام ہیں, پہلے شاگرد دارالعلوم دیوبند, حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ, وہ کئی سال مالٹا کی جیل کے اندر بند رہے, اور وہاں سے جب واپس آئے تو آ کر کے انہوں نے اپنے بیان کے اندر کیا فرمایا کہ میں نے کئی سال مالٹا کے اندر قید و بند میں یہ تفکر کیا کہ مسلمانوں کی زوال کی کیا وجہ ہے, اور میں اتنے سالوں سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کا زوال ہوا ہے. نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے دور ہو گئے ہیں, اور نمبر ٹو وجہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں انتشار و افتراق ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ہر قیمت کے اوپر ہم نے ختم کرنا ہے. مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنا ہے اور مسلمانوں کے درمیان کا انتشار اور افتراق کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. تو یہ ایک سیاسی ڈائیگنوسس تھی پوری امت کا, جو ایک سیاسی تنزل تھا, یہ جو زوال تھا اس کے اوپر حضرت اتنے بڑے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا ڈائیگنوسس بیان کر رہے ہیں. کیونکہ یہ کتنی اہم چیز ہوتی ہے, آپ نے مرض کی صحیح تشخیص نہیں کری تو آپ نے کیا اس کا علاج کرنا ہے, کیا امت کو آپ نے سہارا دینا ہے. اسی طریقے سے ان کے شاگردوں میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جو معاملہ تھا وہ زیادہ تر دیکھا جائے تو انفرادیت کے اوپر تھا, گھریلو معاملات کے اوپر انہوں نے ایکسل کیا ہوا تھا, اور ایسے انہوں نے ہمارے انفرادی مسائل کا تشخص کیا ہے, ڈائیگنوسس کیا ہے کہ امت کے علماء اس پر متفق تھے کہ حضرت حکیم الامت تھے. حکیم الامت, ڈائیگنوسس کرنے والے امت کے, مرض کے ڈائیگنوسس کرنے والے. ہمارے اکابرین اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے کہ جی مرض کی صحیح تشخیص کر لی جائے, ڈائیگنوسس صحیح کر لیا جائے, تب اس کے بعد علاج کی جو محنتیں ہیں وہ کامیاب ہوں گی, ورنہ آپ کا وقت ضائع ہوتا رہے گا اور آپ کا مرض بڑھتا رہے گا. مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی, کیونکہ دوائی غلط ہو رہی تھی. تو اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس ڈائیگنوسس کے پروسیس کے ہی خلاف, اگر شوہر اور بیوی دونوں مجلس میں آتے ہوں اور دونوں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آگے بات کرتے ہوں, تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ شوہر بیوی سے یہ وعدے لے کر کے آتا ہے کہ دیکھو تم کو میں لے کے تو جا رہا ہوں لیکن تم نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے, وہاں پر تم نے کسی کو حالات نہیں بتانے, گھر کے حالات کسی کو نہیں بتانے. تو لانے سے پہلے بھی یہ دھمکیاں دیتے ہیں اور لانے کے بعد پوچھتے ہیں, یعنی واپس لے جانے کے اوپر پوچھتے ہیں, بتایا تو نہیں تھا کسی کو کچھ, خصوصاً شیخ صاحب کی وائف کو تو کچھ نہیں بتا دیا تھا کہیں, کہ اب شیخ صاحب جو ہے نا مجھے سمجھیں گے کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے, مجھے برا سمجھیں گے. اسی طریقے سے دوسری طرف بھی یہی حال کہ بیویاں سو کالڈ تو بڑی کمزور ہوتی ہیں, سو کالڈ تو نیچے ہوتی ہیں, لیکن آخر کو لباس تو ہوتی ہے نا, تمہارا لباس ہیں وہ بیویاں اور تم ان کی لباس ہو. تو بیویاں بھی اسی طریقے سے, ان کے پاس بھی بڑے ویپنز ہوتے ہیں, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. وہ بھی تم نے میرے بارے میں شیخ صاحب کو بتا دیا, تم نے مجھے ان کے سامنے بدنام کر دیا ہے, اپنے بارے میں تو کچھ بتاتے نہیں ہو. تو پہلی بات یہ, آپ کو کس نے بتایا کہ اپنے بارے میں نہیں بتاتا, وہ تو پردے کے بغیر سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, آپ تو پھر پردے میں ہوتی ہیں, آپ تو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی کیا حرکتیں کر رہی ہیں, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن مرد تو چھپ بھی نہیں سکتا نا, اس کی تو شکل سے ہی آدھی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں الحمدللہ, اس کی حرکتوں سے باقی آدھی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, وہ بولے نہ بولے, پھر اگر وہ کچھ بولتا ہے تو باقی چیزیں بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن بیویاں جو ہیں وہ ایسے دھمکیاں دیتی ہیں اور ایسے کانسیکوینسز یاد دلاتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگائے, اور یہ شوہروں کا بھی یہی حال ہے. یعنی یاجس تو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو اصلاح کے راستے میں نا دو چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں, دو چیزیں, وہ کیا, پہلی چیز نیت کی خرابی, بدنیتی. جس بندے کی نیت ہی نہیں ہو نا اصلاح کرانے کی, تو اب ظاہر ہے وہ بدنیت بندہ ہے, وہ تو آ بھی رہا ہے تو اب کسی اور نیت سے آ رہا ہے, غلط نیت سے آ رہا ہے, تو اس کی کیسے اصلاح ہوگی. تو نیت کی خرابی یہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ بدنیت انسان جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کو ناراض کر رہا ہوتا ہے, غصہ کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کا حال پورا پورا جانتے ہیں, دلوں کے بھیدی ہیں اللہ تعالیٰ, تو اس کا تو ڈائریکٹ معاملہ نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خراب ہوتا ہے, تو یہ تو کہیں یہ تو بچ نہیں سکتا. یہ کہیں نہ کہیں بری طریقے سے رسوا ہوگا اگر اس کی نیت خراب ہے تو. اور دوسری کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ عقل کی خرابی. عقل کی خرابی. نیت خراب نہیں ہے, آ رہے ہیں آ کے بھائی ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کے بندے اصلاح کیسے ہوگی کہ جب تک تمہاری چیزیں کھل کے سامنے نہیں آئیں گی, کیسے اصلاح ہوگی؟ تم اپنے ڈائیگنوسس کے راستے کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہے ہو یا پیدا کر رہی ہو, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمنائیں یہ ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میرے گناہ دور ہو جائیں, میں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاؤں, میں گناہوں کی بے برکتیوں سے میں بھی بچ جاؤں, میرا گھرانہ بھی بچ جائے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے آپ بدنیت نہیں ہیں, لیکن عقل تو آپ کی لگتا ہے کہاں ہے, کیا کر رہی ہے آپ کی عقل؟ تو یا تو نیت کی خرابی ہوتی ہے یا عقل کی خرابی ہوتی ہے. تو ہم میں سے دونوں میں سے کوئی بھی ایک مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اصلاح نہیں ہو سکتی. اور جب اصلاح نہیں ہو سکتی تو پیچھے ہم نے کچھ باتیں سنی ہیں نا, شہوت کی وجہ سے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے, تو وہ کچھ ہو سکتا ہے پھر آپ کے ساتھ بھی. غصے کی وجہ سے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے, تو وہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی. اور تکبر کی وجہ سے کیا کیا کچھ ہوتا ہے, تو وہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. تو اگر نیت کی خرابی ہے تو نیت کو درست کر لیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اپنی بدنیتی کے اوپر, اس کو ٹھیک کر لیں. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ کیوں اٹھک بیٹھک کر کے آپ کو کوئی امریکہ جا کے کوئی تھوڑی واپس آنا ہے, یا کوئی عمرہ کر کے واپس کو تھوڑی آنا ہے نیت ٹھیک کرنے کے لیے. یہی بیٹھے بیٹھے ابھی اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی نیت کے اوپر اصلاح کر سکتے ہیں. اور جہاں تک عقل کی خرابی کا مسئلہ ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں, اے اللہ مجھے عقل سلیم عطا فرما دیجئے, مجھے بات کی سمجھ آ جائے کہ میری اصلاح کرنے کے لیے کیا کیا پری ریکوئسٹس ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور بڑا مسئلہ کہ جی ڈائیگنوسس جو ہے وہ ڈاکٹر کے اوپر چھوڑنے کی بجائے جو ہے نا خود اپنا ڈائیگنوسس کر کے آتے ہیں کہ جی میں نے سمجھ لیا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اب آپ جو ہے نا مجھے اس مسئلے کا علاج بتا دیں. تو ڈاکٹر کو جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر کو ریسٹرکٹ کر دینا, پہلے سے اسکوپ ڈیفائن کر دینا, ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ اسکوپ ہے, نہ تو آپ اس سے رائٹ جا سکتے ہیں نہ آپ اس سے لیفٹ جا سکتے ہیں, جو میری ڈائیگنوسس ہے اس ڈائیگنوسس کے اوپر آپ مجھے دوا دیں. تو یہ تو ڈاکٹر کے ہاتھ توڑ دینے کے برابر ہوا نا. تو ایسے تو نہیں ہوتا معاملہ, موسٹ لائکلی ایسا ہی ہوتا ہے. اور ہمارا تو تجربہ ہے, ہوتا یہی ہے کہ بندہ جس کو اپنے مسئلہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا وہ اصل میں تو خالی سمپٹم ہوتا ہے, اصل جو کازز ہوتی ہیں تو وہ تو اس کے پیچھے کے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں یہ پہلے سے جو ہے نا وہ ڈاکٹر کا سکوپ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے نا وہ آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ وہ نہیں کر سکتے, جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ نے وہی کرنا ہے. تو خدا کے بندے اس قسم کا آپ نے علاج کروانا ہو تو آپ جائیں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جو کہ آپ کا پیڈ سرونٹ ہو, جو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو دوائیں دینا چاہتا ہو. تو یہ بھی تو بیوقوفی کی انتہا ہو گئی نا, خود ڈائیگنوسس کر کے آگے سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ مجھے اس کا کوئی علاج بتا دیں. ویسے تو وہ بھی مجبوری ہے, ورنہ کل کو میں خود ہی علاج سیکھ لوں گی, میں بھی کتابیں پڑھ رہی ہوں, میں بھی عالمہ بن رہی ہوں, میں بھی عالم بن رہی ہوں بن رہا ہوں. تو بس تھوڑی دن کی بات ہے, ابھی میں آپ کا محتاج ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں, کل کو میں بھی عالم بن جاؤں گا, پھر مجھے آپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر میں اپنا علاج بھی خود ہی کر لوں گا, پھر مجھے آپ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈائیگنوسس تو میں آلریڈی خود ہی کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد علاج بھی میں اپنا خود ہی کر لوں گا, ابھی تو مجبوراً مجھے آپ کے پاس آنا پڑ رہا ہے کیونکہ حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ اب مجھے کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ڈائیگنوسس تشخیص جو ہوتی ہے یہ تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے, اس کے اوپر اگر یہ صحیح تشخیص ہماری ہو رہی ہے تو ایک ایمان والے کو اور عقل والے کو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے, اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو سبب بن رہا ہے اس تشخیص کے ہونے کا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں؟ ہم تو دشمن ہو جاتے ہیں. جس نے ہمارے سامنے ہمارے عیبوں کو کھول دیا تو ہم اس کو دشمن. اچھا, عجیب عجیب ریسپانسز ہوتے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ بالکل ہی مایوسی والا معاملہ ہو جائے. تو جیسے پچھلے ہفتے تکبر کے اوپر بیان ہوا تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے میسج لکھے, جن میں سے اکثر جو تھے وہ یہی تھے کہ آپ نے جو علامات بتائی ہیں وہ تو ساری کی ساری میرے اندر ہیں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتی ہوں, میرے اندر یہ بھی ہے, میرے اندر وہ بھی ہے, تو اب مجھے بتائیں میں کیا کروں, اس کا علاج کیسے کروں. ڈائگنوسس تو بالکل آپ نے صحیح کری ہے. تو اکثر لوگوں کے تو یہ میسجز آئے. اب اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے بھی ایک میسج آیا, ایک طرح کا میسج آیا, مطلب صرف ایک میسج نہیں, میسج الحمدللہ کافی لوگوں کے آئے. ایک یہ بھی آیا کہ جی بڑی مایوسی ہوئی ہے, تو یہ تو ساری بیماریاں میرے اندر ہیں, تو اب تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ یہ میرے اندر ہیں. تو بھائی اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے, مایوسی کے کیوں, مایوسی تو اس بندے کو ہو نا کہ جو کہ دھوکے میں رہنا چاہتا تھا, اب اس کے دھوکے کے اوپر سے جو ہے وہ پردہ ہٹ گیا, اب یہ مایوس ہو رہا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھنا چاہتا تھا, یہ کیا ہو گیا کہ میری برائیاں میرے سامنے آ گئیں, اب ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ کے بندے, اس کے اوپر تو اللہ کا شکر ادا کرنا تھا نا کہ آپ دھوکے میں رہنا چاہتے تھے, ساری زندگی اس طرح ٹائم ویسٹ کرتے رہنا چاہتے تھے, تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا. فارسی کا وہ شعر ذہن میں آیا تھا لیکن اس وقت نہیں آ رہا, جس میں حضرت نے کیا کہا تھا کہ اللہ آپ کو بہترین جزا دے کہ آپ نے میری آنکھوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا. اچھا, ایک اور بھی ٹائپ کا ریسپانس ہوتا ہے, کسی ایک کی طرف سے نہیں لیکن ایک اور ٹائپ آف ریسپانس بھی ہوتا ہے. وہ یہ کہ کچھ باتیں جو کہ ظاہر ہے مختلف جگہوں سے ہم دیکھتے ہیں, تجربہ ہوتا ہے, اس کے مطابق ہی بات کرتے ہیں نا. اب اس میں سے کوئی بات جو ہوتی ہے وہ کسی کے پرسنل حالات میں جا کر کے لگ جاتی ہے, اگر فٹ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں, تو اب ڈیفینسو ہو جانا, صفائیاں پیش کرنا شروع کر دینا, صفائیاں, نہیں نہیں نہیں, میرا تو یہ مطلب نہیں تھا, میرا تو وہ مطلب نہیں تھا, میرا تو یہ, میں تو ایسا, میں تو ویسا, میں تو یہ بھی غلط ریسپانس ہے, یہ بھی غلط ریسپانس ہے. صفائیاں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بیان تو عمومی ہوتا ہے, آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے اس والے واقعے کے بارے میں ہو رہا ہے. بیان کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو اس کو سن رہا ہوتا ہے نیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ میرے لیے ہو رہا ہے, کوئی ایک بات نہیں, اس کے اندر ہر بات میرے لیے ہو رہی ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہو رہی, ہر بات میرے لیے ہو رہی ہے. لیکن شیطان اس والی نیت کو مینیپولیٹ کر کے کیا بناتا ہے, یہ مجھے ٹارگٹ کر کے بول رہے ہیں, یہ مجھے ٹارگٹ کر کے, کیونکہ میں نے کبھی وہ بات کری تھی اس کو انہوں نے پکڑ لیا ہے, اور اب یہ مجھے جو ہے نا وہ پن پوائنٹ کر رہے ہیں, یہ شیطان کی طرف سے, کیونکہ اب بندہ وہ ڈیفینسو ہو جائے گا, اور یہ ڈیفینسو جو ہے وہ کل کو آفینسو میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. آفینسو میں کیسے تبدیل ہوگا؟ یہ ان کے خلاف بدگمان ہو جائے گا کہ یہ تو مجھے جو ہے نا وہ سنگل آؤٹ کرتے ہیں, یہ مجھے پن پوائنٹ کرتے ہیں, مجھے ٹارگٹ بناتے ہیں, تو یہ آفینسو ہو جانا ہوا. یہ کوئی تھوڑی آپ اٹھا کر کے مارنا شروع کر دیں گے اگلے بندے کو تو وہی آفینسو ہونا ہوتا ہے, نہیں, بیان کرنے والے کے خلاف بدگمان ہو جانا یہ بھی آفینسو ہونا ہی ہوتا ہے. تو اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مشائخ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس سے بدگمان کر دیتے ہیں اور دوسروں سے خوش گمان کرتے ہیں. یہ تو ان کا کام ہے بھائی. اگر آپ کسی شیخ کے سامنے اپنی صفائیاں بیان کرنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شیخ کو اپنی اصلاح والا نہیں سمجھ رہے, بلکہ آپ اس کو قاضی سمجھ رہے ہیں، قاضی، قاضی القضاء، کورٹ کا جج، کورٹ کے جج کے سامنے جا کر کے کوئی اپنی غلطیوں کا اقرار نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ اپنی صفائی پیش کرتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ایک وکیل صفائی کو بھی لے کر کے آتا ہے جو کہ اپنی صفائی پیش کرنے میں اس کی مدد کرے۔ مقصد اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیت ہوتی ہے کیس جیتنا، اور کیس جیتنے کے لیے اگلے بندے کی غلطی کو پروف کروانا ہوتا ہے اور اپنی بے قصوری کو پروف کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ شیخ کے پاس اس نیت سے آ رہے ہیں تو اس نیت کو فلپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیخ قاضی نہیں ہوتا، جس کے سامنے اگلے بندے کو برا اور اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اپنی اصلاح کرنے کے لیے آنا ہے تو اپنی برائیاں بیان کرنی پڑیں گی نا۔ اب اس کے اندر ایک انتہائی اہم تطبیق بھی، جو کہ ہمیشہ ہی ضروری ہوتی ہے اس طرح کے ٹاپکس میں، پچھلی دفعہ بھی تھی اس طرح کی ایک تطبیق، وہ یہ کہ ہم اپنے مشائخ سے باتیں سنتے ہیں کہ ایک عمل کرنے کے بعد دوسرے عمل کی توفیق مل جانا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ عمل قبول ہو گیا۔ تو کسی نے یہ بھی بات کری، کیونکہ اس حاجز نے اپنے بیان میں یہ بات کری تھی کہ عمل کی توفیق کا مل جانا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عمل قبول ہو جائے۔ تو ایک طرف یہ بات، دوسری طرف یہ بات، تو اب ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسے؟ دونوں بالکل کانٹرڈکٹری باتیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن بندے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ جو ہے وہ خوف والی بات کرنی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ امید والی بات کرنی ہوتی ہے۔ امید والی بات کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں پر مایوسی کا خطرہ ہو، اپنے بارے میں جو ہے وہ بالکل لیک آف کانفیڈنس، اور بالکل ہی جو ہے نا وہ بندہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے، تو وہاں پر اس کو مایوسی سے نکالنے والی بات کری جائے گی۔ اور جہاں پر یہ چیز دیکھی جائے کہ یہاں پر تو بھائی خوشگمانیاں ہی خوشگمانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور کچھ اور ہی معاملہ ہوا ہوا ہے، مایوسی تو دور دور کی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہاں پر یہ والی بات کرنے سے تو الٹا نقصان ہوگا نا۔ تو اس وجہ سے دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن کانٹیکسٹ کے حساب سے، آڈینس کے حساب سے پتا لگتا ہے۔ اب مسئلہ یہی ہے جو پہلے بھی آج اس بیان کر چکا ہے کہ آج کے دور میں ہر بیان ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر بیان کو جو ہے نا وہ ہر قسم کی آڈینس سن رہی ہوتی ہے۔ تو اب وہ بیان کسی ایک آڈینس کے لیے کیا جاتا ہے، دوسری آڈینس سن رہی ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ اپنے نتائج اخذ کر رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ کنفیوژن پھیل جاتی ہے، کیونکہ یہ سارا تھیوری والا معاملہ ہوتا ہے، تھیوری سے اپنے نتائج اخذ کرے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں ہی۔ تو جن کا رابطہ ہوتا ہے نا، تو ان کو بیان سن کر کے پھر ان باتوں کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ باتیں تو اس ٹاپک کے اوپر بے انتہا کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے علاج کی جو بات ہے اس کو شروع کر کے پھر ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ وقت اور نہیں ہے، کہ جس طریقے سے ہر معاملے کے اندر دوا سے پہلے دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایمان والے کا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا پہلا ریاکشن یہی ہوتا ہے کہ وہ مسئلے میں اللہ تعالی سے پہلے رجوع کرتا ہے اور پھر اسباب کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالی سے رجوع کرنا ہے، اور خوب دل سے اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ وہ جو ایک نظم اکثر ہمارے حضرت کے مراقبے کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، اس آجز نے بھی کئی دفعہ پڑھی ہے، اس کا شعر کتنا خوبصورت ہے، کتنا حقیقت پر مبنی ہے، کہ فرمایا سنتا بھی ہے سوال کو وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال کو وہ، دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دل سے پکارتا ہی نہیں ہے، کیوں نہیں پکارتے ہم دل سے؟ وجہ صرف یہ بنتی ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی چیز کی بھی اہمیت آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان رکھنے والا اللہ کے اوپر وہ دل سے اللہ تعالی سے ٹوٹ کے دعا نہ کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. چھوٹے بچوں کی مثال ہم دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ جب کسی بچے کو کوئی کھلونا ضروری چاہیے ہوتا ہے اور وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اس کھلونے کے بغیر میری زندگی نہیں گزر سکتی, اب وہ اپنے ماں باپ کو پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ رو رو کر کے, ضد کر کے, بات کو دوہرا دوہرا کر کے اپنی بات منوا کے چھوڑتا ہے. یا اگر نہیں بھی اس وقت کیش نہیں بھی منوا پاتا, پھر بھی وہ کریڈٹ کا فیصلہ کر کے چھوڑتا ہے کہ ٹھیک ہے اس دفعہ چلے آپ نہیں دلا رہے, نیکسٹ ٹائم تو یہ آپ نے دلانا ہی ہے. یہی معاملہ دعا کا بھی ہے. بندہ جب پروردگار سے دل سے مانگتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے یا تو کیش کے فیصلے فرما دیتے ہیں یا کریڈٹ کے فیصلے فرما دیتے ہیں کہ چلو ابھی نہیں دے رہا میں تمہیں, لیکن بعد میں دے دوں گا. وہ بعد اس دنیا کے اندر بھی بعد ہو سکتی ہے, آخرت میں بھی بعد ہو سکتی ہے, لیکن یہ مشروط ہے اس بات کے اوپر کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. تو ان روحانی بیماریوں کی ہلاکت کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اور اس کو تسلیم نہیں کریں گے, ہم ان کے علاج کے لیے اپنے پروردگار سے دعا نہیں مانگ سکتے. تو ٹاپک بڑا پرانا لگتا ہے, بار بار اس کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ ہر مرتبہ کی بات جو ہے, اگر ایک مرتبہ بھی ہمارے بات سمجھ میں آ جائے اور ان کی ہلاکت ہمارے سامنے کھل جائے, ہم واقعی ان کو اپنے لیے مہلک سمجھنا شروع ہو جائے نا, ہمارے تو مسئلے ادھر ہی حل ہو جائیں سارے کے سارے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے راضی کر لیا کہ اے اللہ میرے اندر سے ان روحانی بیماریوں کو آپ ختم فرما دیجئے, تو کون سی چیز ہے جو کہ اس کو روک سکتی ہے؟ پھر کون سا سبب ہے, کون سا برا ماحول ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں رکاوٹ ڈال سکے؟ تو مومن کے لیے تو اصل چیز ہی دعا ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کی جو اسینشیل موسٹ انگریڈینٹ ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ لینا, اس انگریڈینٹ کو حاصل کرنے والے بن جائیں اور پھر اس کے ساتھ ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیں گے اور اس سے پھر ہماری دنیا کی زندگی بھی عافیت والی بن جائے گی اور آخرت والی زندگی بھی عافیت والی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اپنے مشائخ کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے, اور زبان سے ہماری توبہ کے کلمات کو سن کر کے ہمارے فرشتے ہمارے نام اعمال کے اندر اس کو ریکارڈ کر لیں, شاید کہ یہی ہمارے لیے قیامت کے دن حجت بن جائے, ہمارے حق میں حجت بن جائے. تو اپنے دل میں تمام غلطیوں کو تائیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان شاء الله ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. کچھ معاملات جو مشائخ بتاتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ سن لیجئے. کل 6 معاملات ہیں سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے. پہلا, 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا, صبح اور شام 100 دفعہ درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا, روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. چوتھا وقوف قلبی کرنا، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، اور پانچواں مراقبہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو فارغ کر کے کام کاج سے کہیں بیٹھ جانا، آنکھوں کو بند کر لینا، سر کو جھکا لینا، اور دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جانا، نیت یہ کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جتنی دیر بیٹھے ہوئے اس دل کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہ مراقبہ کہلائے گا۔ یہ پانچ معمولات ہوئے، اور چھٹا معمول کہ کسی شیخ کے ساتھ اسلامی تعلق بنانا اور پھر اس تعلق کو نبھانا، یعنی دین سیکھنا اور اس کے اوپر ان کی ہدایت کے مطابق اپنی ذاتی اور معاشرتی تمام زندگیوں کے اندر اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو یہ رابطہ شیخ کا معمول کہلاتا ہے۔ یہ کل چھ معمولات ہوئے۔ ان چھ معمولات کو اگر ہم پابندی سے کریں گے تو مقصد ان کا ہے کہ ہمارے فرائض پکے ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کیا نئے معمولات بتا رہے ہیں، حالانکہ نماز پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے اور روزہ رکھنا، تو بھئی وہ تو فرائض ہیں، یہ معمولات جو ہیں یہ انہی فرائض کو پکا کرنے کے لیے ہیں تاکہ ان کے اندر جو ہمارا جھول رہتا ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ فرائض ہیں۔ تو دعا سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت دل میں یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان اے میرے خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کریں سبحان ربی العلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے اپنے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں عافیت کے ساتھ ان روحانی بیماریوں سے دور فرما. اے اللہ، عافیت کے ساتھ ان کا علاج فرما. اے اللہ، ان روحانی بیماریوں کی وجہ سے اپنی اس مختصر سی زندگی کو ہم ہلاک کرتے پھر رہے ہیں، اے اللہ ضائع کرتے پھر رہے ہیں، اے اللہ کس کس کا نقصان کرتے پھر رہے ہیں. اے اللہ، زندگی کو بھی برباد کر رہے ہیں، اے اللہ آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں. اے اللہ، ان روحانی بیماریوں کا عافیت کے ساتھ علاج فرما دیجئے. اے اللہ، ان کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ، شہوت سے، غصے سے، تکبر سے، حرص سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، اے اللہ ان تمام روحانی بیماریوں سے ہمیں آزاد فرما دیجئے. اے اللہ، ان کے نتیجے میں جو ہم گناہ کرتے پھر رہے ہیں، اے اللہ ان گناہوں سے پیچھا چھڑوا دیجئے. اے اللہ، ان گناہوں سے نفرت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، شیطان ہمارے سامنے ہمارے گناہوں کو مزین بنا کے پیش کرتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دیجئے. اے اللہ، ان سے نفرت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے اندر باہر اس سے کراہیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہر گناہ کو اے اللہ اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ، آزمائشوں کے راستے سے ہماری اصلاح نہ فرمائیے. اے اللہ، دشمنوں کے حوالے کر کے ہماری اصلاح نہ فرمائیے. اے اللہ، حالات کے حوالے کر کے ہماری اصلاح نہ فرمائیے. اے اللہ، بے شک ہم بہت بے وقوف ہیں، اے اللہ بہت ہی نادان ہیں، اے اللہ غافل ہیں، اے اللہ بدعقل ہیں، اے اللہ شاید بدنیت بھی ہیں. اے اللہ، تمام چیزوں کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ، چاہے نیت کی خرابی ہو، اے اللہ چاہے عقل کی خرابی ہو، اے اللہ چاہے عمل کی خرابی ہو، اے اللہ ہم اپنے آپ کو کامل طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اے اللہ، عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے عذاب کے ذریعے سے اصلاح نہ فرمائیے. اے اللہ، قبر کے عذاب سے اصلاح نہ فرمائیے. اے اللہ، دنیا کی رسوائی اور ذلت کے ہاتھوں اصلاح نہ فرمائیے. اے اللہ، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اصلاح نہ فرمائیے. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ عزتوں کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہماری بے عزتی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے آپ کو عزت نہیں دی، اے اللہ ہم نے آپ کے رسول کو عزت نہیں دی، اے اللہ ہم نے آپ کے دین کو عزت نہیں دی، اے اللہ جتنی عزت ہم دنیا کی 2% کی نوکری کو دیتے ہیں، اے اللہ دنیا جتنی عزت ہم دنیا کی، اے اللہ چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشات کو دیتے ہیں، اے اللہ اتنی عزت بھی ہم اپنے دین کو نہیں دیتے، اے اللہ اگر ان سے بڑھ کر کے ہم نے عزت دین کو دی ہوتی تو اے اللہ کیا وجہ تھی کہ ہم دین کی نسبت سے عزت دار نہیں بن سکتے، اے اللہ آخر کو آپ نے ہمیں ڈاکٹری سے عزت دلوائی کہ نہیں دلوائی، اے اللہ آپ نے ہمیں اپنی نوکریوں کی وجہ سے عزت دلوائی کہ نہیں دلوائی، اے اللہ ہماری اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے آپ نے ہمیں عزت دلوائی کہ نہیں دلوائی، اے اللہ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہمارے ٹیلنٹ کو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں عزتوں سے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں اچھی سے اچھی جگہ پہ جاب دیتے ہیں، اے اللہ وہ اس وجہ سے ہمیں نہیں ٹھکرا دیتے کہ تم تو پاکستان سے آئے ہو، ہندوستان سے آئے ہو، تمہارا تو رنگ گورا نہیں ہے، تمہاری تو انگریزی اچھی نہیں ہے، ہاں تم نے اس فیلڈ کے اندر اتنی محنت کر کے اتنا نام کمایا ہے، ہم تمہیں اپنے ملک کے اندر بہترین جاب دیں گے، اے اللہ کتنی وہ ہماری عزت کرتے ہیں، کیونکہ اے اللہ آپ ہمیں عزت دلواتے ہیں، اے اللہ ان اسباب کے بدلے میں جن اسباب کو ہم نے عزت دی ہوتی ہے، جن کے اوپر اے اللہ ہم نے محنتیں کر کر کے ایک مقام بنایا ہوتا ہے، لیکن اے اللہ ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں، اے اللہ مسلمان ہونے کے ناطے تو ہماری کوئی عزت نہیں کرتا کہ ہاں یہ مسلمان آ گئے، ان کو عزت و اکرام سے اپنے پاس رکھو، یہ آئیں گے، یہ آ گئے ہیں، اب ہمارے مسئلے دور ہو جائیں گے، ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر بنا دیں گے، ہماری آخرت بھی سنوار دیں گے، اے اللہ اس طرح سے کوئی ہماری کیوں نہیں عزت کرتا، اے اللہ یقیناً اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتی کہ ہمارا نام مسلمانوں والا نہیں ہوتا، ہم مسلمانوں کی چند عبادات کرنا نہیں جانتے، اے اللہ یقیناً اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے تیرے دین کو خود عزت نہیں دی ہوتی، اے اللہ ہم نے تیرے دین کو وہ مقام مرتبہ نہیں دیا ہوتا کہ اللہ پھر اس کے بدلے میں ہمیں دین سے مقام مرتبہ کیسے ملتا، اے اللہ تو نے تو ہمارے اوپر حجت تمام کر دی، اے اللہ اس دور اس زمانے میں بھی اے اللہ ہمارے سامنے وہ شخصیات موجود ہیں جنہوں نے تیرے دین کو عزت دی، ساری دنیا میں جاتے ہیں تیرے دین کی نسبت سے ان کی عزت ہوتی ہے، اے اللہ اگر ہماری نہیں ہوتی تو اے اللہ یقیناً اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے پیشے کو عزت دی ہوتی ہے، اے اللہ ہم نے اپنی اعلیٰ تعلیم کو عزت دی ہوتی ہے، اے اللہ ہم نے تو اپنے گھر بار کے اندر اے اللہ کافروں کے نظام کو عزت دی ہوتی ہے، اے اللہ پھر اس کے بعد ہمیں دین سے عزت کیسے ملے گی، اے اللہ ہمارا دنیا میں یہی حال ہے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی یہی چیز کنٹینیو کرے، اے اللہ مرنے کے بعد بھی کہیں یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے، کیونکہ اے اللہ ہم نے تو یہ اصول سنا ہوا ہے کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسی ہی تمہیں موت آئے گی، اے اللہ اگر دین سے دنیا میں عزت نہیں حاصل کر سکے تو اے اللہ قبر میں جا کر کے جب دین کے بارے میں سوال ہوگا تو وہاں پر ہمیں عزت کیسے ملے گی، اے اللہ وہاں پر بھی تو ہم کہیں ذلت اور رسوائی کا ویسے ہی شکار نہ ہو جائیں جیسے دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں، اے اللہ پھر اس کے بعد ہمیں افسوس بھی ہوا، نادم بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے تو وقت گزر چکا ہوگا، اے اللہ اس وقت تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو چکے ہوں گے، اے اللہ ابھی بھی موقع ہے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کو سب سے زیادہ اعلیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن کو آپ نے دین کا علم عطا فرمایا، اے اللہ دین کے کام کے لیے قبول فرمایا، اے اللہ ان لوگوں کو ہر ایک سے زیادہ بڑھ کر کے اپنی زندگی میں اے اللہ عزت والا مقام دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جتنا ہم اپنے دفتر والوں کو دیتے ہیں اے اللہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے دین والوں کو عزت دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جتنی عزت ہم اپنے بچوں کے او لیولز اور اے لیولز کو دیتے ہیں، اے اللہ ان کی اسکولنگ کو دیتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے کتابیں لانے کو دیتے ہیں، اے اللہ ان کی اس دنیاوی ایجوکیشن کے لیے فکر کو جتنی ہم عزت دیتے ہیں، اے اللہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے عزت اے اللہ ان کے ایمان اور عقائد کو دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بچوں کے اخلاقیات کے اوپر اس سے زیادہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ورنہ اے اللہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ پھر آپ کا ہمارے اوپر قہر نازل ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کے عقائد کو اے اللہ ان لوگوں کے تم نے
اپنے بچوں کے عقائد کو او لیولز کی بدبخت تعلیم سے بھی زیادہ عزت نہیں دی، اے لیولز کروانے سے زیادہ عزت نہیں دی، تو پھر تم میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ مجھ سے میرے جنت کی مجھ سے آ کر کے توقع رکھتے ہو کہ میں تمہیں اپنی جنت میں ان لوگوں کے ساتھ داخل کر دوں گا جنہوں نے مجھے عزت دی تھی، جنہوں نے میرے دین کو عزت دی تھی، جنہوں نے میرے اپنے دین کے علم کو عزت دی تھی۔ اے اللہ، پھر اس دن ہم کیا کریں گے؟ اے اللہ، اپنا منہ سے لے کے رہ جائیں گے، اے اللہ پھر اس کے بعد واپس بھی نہیں پلٹ سکیں گے۔ اے اللہ، دنیا میں ہمارے مشائخ ہمیں کچھ سمجھاتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، ہم ان کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، ایک کان سے گھسنے بھی نہیں دیتے کہ دوسرے کان سے نکالتے۔ اے اللہ، ہمارا تو یہ حال ہو چکا کہ ہمارے تو کچھ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اے اللہ، ہم تو اٹینشن ہی پے نہیں کر رہے ہوتے، اے اللہ ہم تو ان کی بات پہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے، دنیا کے سارے معاملات ہمارے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، بہترین جاب کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ بہترین نمبرز لے کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کی بنیادی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اے اللہ ہم ان کو قابل توجہ نہیں سمجھتے، ہم دھیان نہیں دیتے۔ چھوٹا سا ایک میسج بھیج کر کے وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمارے سمجھ میں وہ چند لائنز کا میسج نہیں آ رہا ہوتا۔ اے اللہ، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ پھر اس کے بعد ہم باتیں بناتے ہیں، پھر ہم دعوے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جھوٹ بکتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، اے اللہ آپ کو کتنا جلال آتا ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ آئندہ نہیں کریں گے، اے اللہ آئندہ نہیں کریں گے، اے اللہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اے اللہ خصوصاً اپنے مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اے اللہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اے اللہ، معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ تو معاف کر کے پسند کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ معاف کر کے آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری تمام ماضی کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے دھوکے کو معاف کر دیجئے، ہمارے جھوٹ کو معاف کر دیجئے، اے اللہ، اے اللہ ہماری بدنیتی کو معاف کر دیجئے، اے اللہ دین کے معاملات میں ہماری بدعقلی کو معاف کر دیجئے، اے اللہ، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ابھی بھی موقع ہے، اے اللہ ابھی بھی ہمیں پابند سلاسل نہیں کیا گیا، اے اللہ ابھی بھی جو ہے ہمیں نماز پڑھنے سے روکا نہیں گیا، اے اللہ ابھی بھی ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانے سے روکا نہیں گیا۔ اے اللہ، اتنی بے قدری کریں گے، کل کو اگر ہمیں روک دیا گیا تو ہمارے بچوں کا بھی حال کہیں ویسا نہ ہو جائے کہ جن کے بچوں کے سامنے تیرا نام رکھا گیا ان کو تیرا نام پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے۔ اے اللہ، وہ بھی تو عرب بچے تھے، اے اللہ ان کے ماں باپ بھی تو مسلمان تھے، اے اللہ ان کی تمام نسلیں مسلمان تھی، اے اللہ صحابہ کی اولاد تھے، اے اللہ انبیاء کی اولاد تھے، اے اللہ ان کے بچے تیرا نام پڑھنے کے قابل نہیں رہے۔ اے اللہ، اگر ہم تیرے دین کے علم کو اہمیت نہیں دی، عزت نہیں دی، اللہ تجھے اسی طریقے سے تیری غیرت کو للکارتے رہے۔ اے اللہ، اپنے ان رشتے داروں کی وجہ سے کہ جنہوں نے ہمیں قبر کے حوالے کر کے واپس پلٹ جانا ہے، وہ ہمارے کچھ کام نہیں آنے والے ہیں، دنیا میں بھی کام نہیں آنے والے، آخرت میں کیا کام آئیں گے؟ اللہ ان کی وجہ سے ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، اے اللہ آپ کی ناراضگی کو مول لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اے اللہ، ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ تیری خاطر ساری دنیا کو ناراض کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ پلیز توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ احسان فرما کے اے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ احسان فرما کے شیطان کی بندگی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، کس کس کو خوش کرتے پھریں گے؟ اے اللہ، کس کس کی ناراضگی سے ڈرتے رہیں گے؟ اے اللہ، ہمیں اپنی ناراضگی سے ڈرنے والوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ اپنی خشیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے مشائخ کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کی بجائے اے اللہ اپنے قصور کا اعتراف کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ اپنا خوف عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے والوں میں سے بنا لیجئے، اے اللہ اللہ والوں میں سے بنا لیجئے، اے اللہ مرنے سے پہلے اے اللہ اپنے آپ سے وصل عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ سے وصل چاہتے ہیں، اے اللہ اس کی ہماری اس چاہت کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس کے طریقوں کو سمجھا دیجئے، اے اللہ اس کے آداب کو سمجھا دیجئے، اے اللہ غلطیوں کو تاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔